ہمارے علماء ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, پروگرام دار الافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, مرحبا کہتے ہیں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے, زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ. اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو, خوبصورت بنا لو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ناظرین کرام, آج کے ہمارے مہمان مفتی محمد حسن رضا عطاری صاحب, ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں.
جزاک اللہ.
کیسے مزاج گرام؟
الحمدللہ رب العالمین.
ماشاء اللہ. بڑھتے ہیں, ہمارے پاس کچھ ویڈیو سوال آتے ہیں, تو دیکھتے ہیں ہمارے ناظرین کیا پوچھ رہے ہیں.
محمد عمران عطاری بات کر رہا ہوں. مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے نماز میں دو دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ لی تو اس کا کیا حکم ہوگا؟
دو دفعہ سورہ فاتحہ کیا فرماتے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو شخص تنہا نماز پڑھ رہا ہے یا امامت کروا رہا ہے تو فرض کی آخری دو رکعتوں کے علاوہ, یعنی مغرب میں ہو تو ایک ورنہ دو رکعتوں کے علاوہ آخری, جیسے عشاء کی دو رکعتیں ہیں, عصر کی دو رکعتیں ہیں, سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا واجب ہے, ضروری ہے. امام کے پیچھے ہے یا فرض کی آخری دو رکعتیں ہیں تو اس میں سورۃ الفاتحہ پڑھنا واجب نہیں, اور امام کے پیچھے ہوگا تو پڑھنے کی اجازت بھی نہیں ہے. اور ایک ہی دفعہ سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا یہ واجب ہے. سورۃ الفاتحہ کی تکرار کی مختلف صورتیں ہیں. اگر تو سورۃ الفاتحہ کے اکثر حصے کی تکرار کی, دوبارہ اسے پڑھا, یعنی اکثر حصہ پڑھ لیا پھر دوبارہ اسے پڑھا, تو اس صورت میں یہ واجب کا ترک ہوگا اور سجدہ صاحب اس کے اوپر لازم ہوگا. اور اگر اکثر حصے سے کم پڑھا ہے, اگر تکرار کی ہے تو بلا وجہ تو نہیں کرنی, لیکن اگر کی تکرار تو اس صورت میں اس کے اوپر سجدہ صاحب لازم نہیں ہوگا, نماز اس کی بلا کراہت یہ ہو جائے گی. اور سورۃ الفاتحہ کے بعد دوبارہ سورۃ الفاتحہ پڑھنا, اگر یہ سورۃ الفاتحہ کے فوری بعد دوبارہ پڑھی ہے تو اس صورت میں نماز جو ہے وہ واجب الادا ہو جائے گی. جان بوجھ کے اس طرح پڑھی ہے تو پھر اس صورت میں نماز دوبارہ پڑھنا ہوگی. اور اگر درمیان میں سورت ملا لی ہے اور اب اس کے بعد پھر سورۃ الفاتحہ دوبارہ پڑھتا ہے تو اس صورت میں اس کی نماز یہ ہو جائے گی. تو بہرحال طریقہ کار یہی ہے کہ سورۃ الفاتحہ ایک ہی مرتبہ پڑھی جائے گی اور اس کے بعد کوئی سورت جو ملانے کا حکم ہے اسے ملایا جائے گا.
ٹھیک ہے, سورہ فاتحہ ایک ہی دفعہ. اچھا, بیچ میں سورت پڑھ کے پھر اگر کوئی یہ
ملاتا ہے تو اس سورت میں اس کی نماز ہو جائے گی.
اچھا, یہ شاید اس طرح کہ یہ کہ جو سورت ملانا ہے وہ فاتحہ کے علاوہ کوئی اور سورت ملا جو نماز کے واجبات میں, یعنی قرات کے,
کیونکہ اب جو سورت الفاتحہ وہ ملائے گا تو یہ سورت الفاتحہ کی تکرار نہیں کہلائے گی, بلکہ اب یہ دوسرے مقام سے سورت الفاتحہ کے بعد کسی سورت کو ملانے کی طرح ہو جائے گا. تو ایک دفعہ سورت ملا رہی ہے تو اب یہ اس سے ہٹ جائے گا.
اچھا, اس میں جیسے حافظ صاحب تراویح میں بھی بعض اوقات ہوتا ہے کہ وہ سجدے والی آیت پڑھی اور سجدہ کیا تو کچھ تو آ کے پھر دوبارہ فاتحہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں,
تو اس میں نماز ہو جائے گی.
اس میں نماز,
اگرچہ کیسا ہونا نہیں چاہیے لیکن نماز اس کی ہو جائے گی.
یعنی اس صورت میں سجدہ صاحب بھی نہیں گی.
جی,
اگر اس نے فاتحہ کا حصہ پڑھنا شروع کر دیا تو صاحب بھی
نماز ہو جائے گی اس کی.
نماز ہو جائے گی. جی, مزید سوال.
سہیل عطاری, باب المدینہ, کراچی سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ تکبیر تحریمہ کہتے وقت نظر سامنے کی طرف ہونی چاہیے یا سجدے کی جگہ پہ؟
تکبیر تحریمہ میں نظر کہاں ہونی؟
تکبیر تحریمہ میں جو آپ کا رخ ہوگا وہ تو زہرے کے چہرے کا رخ آپ کا سامنے ہی قبلے کی طرف ہوگا. نظروں کے حوالے سے اس میں مختلف علماء کی رائے ہیں. صحیح ہے کہ جو نظریں ہوں گی وہ سجدے کی جگہ پر ہوں گی اور اس وقت آپ تکبیر تحریمہ یہ کہیں گے.
ٹھیک ہے, سجدے کی. مزید
سوال یہ کرنا تھا کہ اگر صبح کی نماز کے لیے آنکھ نہیں کھلی, یہ سنا ہے کہ جب آنکھ کھل جائے تو اس وقت نماز ادا کر لینی چاہیے, کیا وہ نماز ادا کہلائے گی یا قضا کہلائے گی؟ کیا بندہ گناہ گار ہوگا یا نہیں ہوگا, اس کی نیت کیا کرے گا؟
جی, آنکھ نہیں کھلی اور جب کھلی تو اسی وقت پڑھی ہے تو اب کیا ادا ہوگی؟
اگر وقت کے اندر پڑھی ہے تو وہ ادا کہلائے گی, اور اگر وقت نکل چکا ہے تو اب جو پڑھیں گے وہ قضا کہلائے گی. ہاں اگر ادا کہہ کے بھی پڑھی تو بھی اس صورت میں نماز تو ادا ہو جائے گی لیکن وہ ہوگی قضائی, یعنی کسی کے اوپر نماز قضا تھی اور اس نے ادا کا لفظ ادا کر کے اسے نیت کی ہے اس کی, تو بھی اس کی نیت ہو جائے گی, نماز اس کی ادا ہو جائے گی. لیکن بہرحال جب وقت نکل چکا تو اب جو پڑھ رہا ہے وہ ادا نہیں ہے, وہ قضا ہے,
وہ قضائی ہے.
جی
گناہگار ہوگا کہ نہیں ہوگا, یہ پوچھ رہے ہیں گناہگار.
یعنی پورا اہتمام انہوں نے کیا ہوا تھا کہ نماز کے لیے اٹھنا ہی ہے, مثلاً رات کو مناسب وقت پہ سو گئے کہ جس وقت پہ سوتے ہیں تو آسانی سے اٹھ جائیں گے, الارم وغیرہ کا اہتمام کیا ہوا تھا یا کسی کو کہا ہوا تھا, جبکہ ان کو اندیشہ ہے اس بات کا کہ میری آنکھ نہیں کھلے گی, تو اہتمام کر کے سوئے, پھر اس کے بعد جو ہے وہ آنکھ نہیں کھلی تو جو سو جائے اس کے اوپر کوئی تفریط نہیں ہے, اس کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے, یعنی وہ گناہگار نہیں ہوگا. ہاں رات کو قصدن دیر سے سوئے, پتہ ہے کہ اب اتنی دیر سے سوئیں گے تو نماز قضا ہو جائے گی, یا پتہ ہے کہ میری آنکھ آرام سے کھلے گی نہیں اور اہتمام اس طرح کا نہیں کیا جیسا کہ کرتا ہے بندہ, تو پھر اس صورت میں اس کے اوپر گناہ ہوگا.
یعنی اگر کسی کی صبح کے وقت 5 بجے فلائٹ ہو یا ٹرین کی ٹکٹ کروائی ہوئی ہو تو اب آدمی انتظام کیسے کرے گا؟
یعنی اس میں تو یہ نہیں کہ اس کو نماز کے لیے کرنا,
اٹھ جاؤں گا
جی,
اٹھ جاؤں گا, ایسے ہی
ایسے نہیں ہوتا. ظاہر ہے کہ وہ اتنے الارم لگائے گا کہ عام دنوں میں لگاتا بھی نہیں ہوگا اتنے الارم, یعنی فکر کے ساتھ بھی سوئے گا, ایک ذہن کے اندر اور دل کے اندر کی بات اس کی مسلسل ہوگی, اور ہو سکتا ہے کہ بار بار اس کی آنکھ کھلتی رہے اور یعنی اہتمام کرے گا وہ. تو اسی طرح جو نماز ہے اس کے لیے اس کو اہتمام کرنا ہوگا.
جی مزید سوال.
میں کہہ رہا تھا کہ میں نے رکھا ہوا ہے گھوڑا اپنے شوق کے لیے, کیونکہ 3 سال ہو گئے اسے میرے پاس, تو میں یہ کہہ رہا کہ یہ رکھنا صحیح ہے یا غلط ہے, اس حوالے سے بات کرنی تھی. اور کوئی جوا وغیرہ بھی نہیں, کوئی شرط جس طرح کوئی اپنا جواری ہوتے ہیں جوا لگاتے ہیں یا شرط لگاتے ہیں, اس طرح بھی نہیں رکھا ہوا.
جی شوقیا گھوڑا پالنا, اس میں کوئی مسئلہ ہے؟
حدیث پاک میں گھوڑے کی رکھنے کے حوالے سے مختلف روایتیں موجود ہیں کہ گھوڑا رکھا کیوں گیا ہے. اگر تو گھوڑا اس لیے رکھا ہے کہ اس کے ذریعے سے کسی اور کے اوپر جو ہے وہ تفاخر کرنا ہے, فخر کرنا ہے, تو پھر ایسا گھوڑا جو ہوتا ہے وہ اس کے لیے وبال ہوتا ہے, اور اللہ کی راہ کے لیے رکھا ہوا ہے اس کو تو پھر وہ اس کے لیے ثواب کا ذریعہ ہوتا ہے. اور ایسے ہی اس نے اس کو رکھا ہوا ہے اور اس پر جو حق بنتا ہے وہ ادا کرتا ہے, یعنی گھوڑوں کی تعداد بن جاتی ہے یا اس کے اوپر زکوٰۃ مقرر ہو جاتی ہے, امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے قول کے مطابق اس کی وہ زکوٰۃ کو ادا کرتا ہے, وہ صاحبین کے نزدیک اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی, تو اس کا حق وہ ادا کرتا ہے, تو پھر اس صورت میں یہ گھوڑا اس کے لیے ثواب کا ذریعہ بنے گا. تو بہرحال اگر آپ نے رکھا ہوا ہے تو کوئی اچھی نیت اس میں کر لیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی گھوڑے تھے, یہ نیت آپ کی ہوگی تو انشاءاللہ اس پر ثواب کی کوئی صورت بنے گی, ورنہ ویسے ہی رکھیں گے تو اگر تفاخر کی نیت نہیں ہے, تکبر کی نیت نہیں ہے, کسی کے اوپر بڑائی جتانے کی نیت نہیں ہے, تو اس صورت میں آپ کے اوپر کوئی حکم نہیں ہوگا, گناہ نہیں ہوگا آپ کے اوپر, لیکن اس کو رکھنے کے اوپر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہوگی.
ٹھیک, جب کہ صرف ایسے ہی سادہ گھوڑا ہی ہے.
جی
یعنی بعض اوقات تو یہ ہوتے ہیں نا کہ رکھتے ہیں اور پھر جو شوقیہ گھوڑے رکھتے ہیں
جی,
تو پھر کوئی نہ کوئی فن کے مظاہرے گھوڑوں کے ساتھ کرنے شروع ہوتے ہیں. اچھا کسی کو ہوتا ہے کہ گھوڑ سواری کرنا, ٹھیک ہے, تو وہ تو ایک اچھی نیتوں سے ہے اور وہ تو باقاعدہ روایات میں موجود ہے. کچھ پھر اس میں پڑ جاتے ہیں, گھوڑوں کو باقاعدہ ڈانس سکھانے لگ جاتے ہیں, گھوڑوں کو بھی ناچ کے میلے اور یہ چیزیں کرتے ہیں, اس بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟
ظاہر ہے کہ اب یہ تو اللہ و لعیب کے لیے گھوڑا ہو گیا نا, یعنی ان کاموں کے لیے ہو گیا کہ جو شریعت مطہرہ کے خلاف ہیں, تو ان کاموں کے لیے تو گھوڑا رکھنے کی اجازت نہیں ہے, اور ایسا گھوڑا جو ہوگا وہ قیامت کے دن اس کے لیے وبال بنے گا. یہ بخاری شریف کے حدیث مبارکہ موجود ہے, تو اس لیے گھوڑے کا حق اس کے اندر ادا نہیں ہو رہا. وہ وہی ہے کہ آپ کسی اچھی نیت کے ساتھ اسے رکھتے ہیں تو اس کے اوپر اللہ پاک آپ کو ثواب عطا فرمائے گا, اور کوئی نیت نہیں ہے نہ بری نہ اچھی تو اس کے اوپر کوئی ثواب کوئی عقاب وغیرہ نہیں ہو.
اور یہ ڈانس والے تو ویسے ہی میوزک اور اس میں پتہ نہیں کتنے آرام کام کرے گا یہ. اچھا جو اس طرح کے میلے ہوتے ہیں باغ, یہ گھوڑوں کے ان میں ایک دن چل رہا ہوتا ہے گھوڑوں کے ڈانس کروانے کا, دوسرا دن آئے گا تو وہ کتوں کی اور ریچھ کی اور پتہ نہیں کن کن جانوروں کی لڑائیاں باقاعدہ کرواتے ہیں, تو یہ جانوروں کو جو پالتے ہی اس لیے ہیں ان کو لڑائیاں کروانا, تیار بھی اس لیے کرتے ہیں, بالکل ان کو وحشی بنا دیتے ہیں باغ کا, تو وہ ایک دوسرے کو خود ہی مار کے یعنی جانور ہی وہ ویسے ہی مردار ہو جاتے ہیں مر جاتے ہیں, کیا کہتے ہیں آپ؟
تو حدیث پاک میں فرمائے کہ جانوروں کے درمیان یہ جو
لڑائی
کرواتے ہیں اور اس پر ابھارتے ہیں اس کو تو حرام قرار دیا, منع فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے. تو جانوروں کو اس کام کے لیے پالنا اور اس کام کے لیے تیار کرنا اور ان کا باقاعدہ اس طرح جھگڑا لڑائی کروانا اور مقابلے کروانا اور ان کے ذریعے سے اس طرح کی چیزوں کو اختیار کرنا یہ تو حرام ہے, یہ جائز نہیں ہے کسی صورت بھی. یہ جیسے آپ انسانوں کو لڑا دیں تو اسی انداز میں ان کو لڑانا ہے, بلکہ ان کے لڑانے کے اوپر تو اور زیادہ وعیدیں آئیں گی کہ یہ زبان سے کچھ کہہ نہیں سکتے. تو یہ جو اس طرح کی کام کرتے ہیں, اصل میں عام طور پہ ظاہر ہے کہ دینی ذہن تو ایسے افراد کا ہوتا نہیں ہے اور نہ ہی وہ ہماری باتوں کو اس طرح سنتے ہیں نہ توجہ دیتے ہیں. لیکن بہرحال جس طرح ان کا یہ جانوروں کو لڑانا یہ حرام ہے, اسی طرح سے جو لوگ تماشا دیکھنے کے لیے جاتے ہیں اور ایسے میلوں کی رونقیں بڑھاتے ہیں یہ بھی ناجائز و حرام کام ہے, ان کو بھی اس سے بچنا یہ لازم ہوگا.
اچھا, کچھ ایس ایم ایس سے بھی شامل کرتے ہیں. ایک سوال ہے کہ جن کپڑوں پر باقاعدہ کوئی ڈیزائن کڑھائی وغیرہ اس طرح کی کام ہوا ہوا ہے نقش و نگار کی, وہ اگر ناپاک ہو جاتے ہیں تو اب کیا ایک بار دھونے سے ہی پاک ہو جائیں گے یا ان کے لیے کچھ اور احکامات ہیں؟
کپڑے میں تو میرے خیال میں مسام نہیں ہوتے,
بعض ہوتا ہوگا شاید کڑھائی کے جو ایسے لیڈیز,
اصل میں وہ جو مسام والی صورتیں ہوتی ہیں نا وہ الگ ہوتی ہیں اور جو غیر مسام والی چیزیں ہوتی ہیں وہ الگ ہوتی ہیں. تو جیسے اب یہ لکڑی ہے, بعض لکڑیاں ہوتی ہیں جیسے یہ ہے تو اس میں مسام نہیں ہے,
ٹھیک ہے,
بعض لکڑیاں ہوتی ہیں جس میں مسام ہوتے ہیں. اب مسام نہ ہو تو اس کو تو پوچھنے سے بھی وہ چیز پاک ہو جاتی ہے, مسام والی چیز کو دھونا پڑتا ہے. تو کپڑا تو چاہے کڑھائی والا ہو یا بغیر کڑھائی کا ہو اسے دھو کر ہی پاک کرنا ہوگا. اب ایک دفعہ دھوئیں یا تین دفعہ دھوئیں, اصل اس میں یہ ہے کہ ذنّ غالب ہو جائے کہ جو نجاست ہے وہ بہ گئی ہے. ایک مرتبہ بھی دھونے سے اگر یہ زن آ جاتا ہے کہ نجاست نکل گئی ہے, اس سے ختم ہو چکی ہے, تو اس صورت میں بھی کپڑا پاک ہو جائے گا. بہتر ہے کہ اس کو تین مرتبہ یہ دھو لیا جائے, پاک کر لیا جائے.
ایک سوال ہو رہا ہے کہ سنا ہے کہ کوئی بندہ اگر اڑھائی من آنکھوں میں سرما لگا لیتا ہے تو اس کی بخشش ہو جاتی
ہے. عام طور پر تو اس طرح کی کوئی روایت یہ ہے بھی نہیں اور ملے گی بھی نہیں. اس کا مضمون ہی بتا رہا ہے کہ یہ من گھڑت بات ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ڈھائی من سرما ہو وہ لگانے کی وجہ سے کسی کی بخشش ہو جاتی ہو, ایسا کچھ نہیں ہے.
ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو باقاعدہ سرما کے حوالے سے ثابت ہونا,
بالکل سرما لگانا بھی ثابت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو عصمت سرما ہے اس کے لگانے کی ترغیب بھی دی ہے اور اس کی اہمیت کو بھی بیان کیا ہے کہ یہ آنکھوں کی بینائی کو تیز کرتا اور پلکوں کے جو بال ہوتے ہیں ان کو یہ اگاتا بھی ہے, تو اس لیے وہ سرما لگانا چاہیے. لیکن آج کل جس طرح کے سرمے ہوتے ہیں اس میں بہت ساری ایسی چیزوں کی آمیزش ہوتی ہے, ایسی ایسی چیزیں ملائی جاتی ہیں کہ جو بجائے آنکھوں کو فائدہ دینے کے نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں. تو اوریجنل سرما ہو وہ لگائیں تو انشاءاللہ اس کا فائدہ حاصل ہوگا.
جی, مزید ویڈیو سوال کی طرف.
میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ ہمارا گولڈ کا کام ہے, ہمارے پاس کسٹمر آتا ہے, وہ بولتا ہے یہ سامان آپ رکھ لیجئے اور 1,00,000 روپے کا بالفرض سامان ہے, 1,00,000 روپے دے دیجئے اور ہم 20 دن بعد اس کو اٹھا لیں گے, جو پروفٹ ہو اس پہ زیادہ آپ لے لیجئے گا. تو اس پہ ہماری رہنمائی فرما دیجئے کہ یہ ہم پروفٹ لے سکتے ہیں یا نہیں.
گولڈ کا کام ہے, سامان ان کے پاس رکھا ہے اور جو پروفٹ ہو وہ لے لیجئے گا, کیا کہیں گے؟ ابام والی صورت,
ہاں, یعنی گویا کہ رہن ان کے پاس رکھا ہے, یعنی 1,00,000 روپیہ ان سے لیا اور کہ ضمانت کے طور پر کچھ سامان وغیرہ ان کے پاس رکھ لیا. اب سامان سے ہو سکتا ہے کہ یہاں پر جو مراد ہو
زیور ہی ہو,
وہ زیور ہی ہو. تو اب وہ زیور جب آپ سے واپس لیں گے تو اس صورت میں آپ کو نفع دے رہے ہیں, تو جو صورت حال آپ بتا رہے ہیں اس صورت کے مطابق تو یہ ناجائز و حرام ہے, سود کی صورت ہو جائے گی. اور اگر کوئی اور صورت آپ کی مقصود ہے تو پھر آپ اسے واضح کریں تاکہ پھر آپ کو جواب دیا جا سکے, ورنہ بظاہر جو کنڈیشن آپ بتا رہے ہیں. پھر دوسرا یہ کہ مشروط اس انداز میں کہ آپ 1,00,000 روپیہ دے دیں پھر اس کے اوپر جو نفع ہوگا وہ آپ لیں گے, تو یہ ویسے بھی ناجائز ہو جائے گا, اس کی شرح ویسے بھی اجازت نہیں ہوگی.
جی, مزید سوال.
محمد محبوب بتا دی جڑا والا سے, میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں قرآن پاک کو عربی زبان میں پڑھنا یہ گناہ کا کام ہے, کیونکہ قرآن ہمارے لیے ہدایت ہے اور اس کو سمجھ کر اس پہ عمل کرنا چاہیے. تو لوگ مفتی صاحب کہتے ہیں کہ اس کو عربی میں نہ پڑھا جائے بلکہ اس کا ترجمہ پڑھا جائے, اور ساتھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کہاں سے ثابت ہے کہ اس کو عربی زبان میں پڑھنا ثواب کا کام ہے. تو اس طرح کی مفتی صاحب لوگ باتیں کرتے ہیں, اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرا.
فتنے ہی فتنے اور آئے دن نیا ہی کوئی نہ کوئی شوشا فتنہ.
یہ تو کیا کہ تو کہتے رہے ہیں کہ ترجمہ پڑھنا چاہیے, تفسیر پڑھنا چاہیے, لیکن اب یہ کہ عربی میں قرآن ہی نہیں پڑھنا چاہیے, یہ نہیں بات ہو گئی بالکل. مسئلہ یہ ہے کہ احادیث طیبہ میں ایک تو مطلقاً قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کی فضیلت کو بیان کیا گیا, اور جب مطلق بولا جائے گا تو ظاہر ہے کہ اس سے مراد قرآن مجید عربی میں ہوگا, کیونکہ قرآن پاک میں واضح طور پہ فرما دیا کہ انا جعلناہ قرآن عربیہ, کہ اس کو جو ہم نے اتارا ہے وہ عربی قرآن اتارا ہے, عربی میں ہی قرآن اتارا, اور جگہ جگہ فرمایا کہ ولو جعلناہ قرآن اعجمی لقالوا لولا فصلت آیات, کہ اگر ہم اس کو عجمی کسی اور زبان کے اندر اتارتے تو اہل عرب کہتے کہ ہمارے لیے اس کی آیتیں واضح نہیں ہوئیں. اور کئی مقامات ہیں جہاں پر قرآن کے عربی ہونے کی بالکل واضح طور پر صراحت کی ہے کہ یہ قرآن عربی زبان, بلسان عربی یہ مبین, واضح کھلی روشن عربی زبان کے اندر یہ قرآن نازل کیا گیا ہے. تو ایک تو یہ, دوسری بات یہ جو ترجمہ ہے الف لام میم کا ترجمہ کیا ہے, کچھ بھی ترجمہ
کچھ نہیں کر رہے,
یعنی ہم تو کچھ نہیں کر سکتے نا ترجمہ, یہ تو اللہ اور اس کے رسول کے درمیان کوڈ ورڈ ہے. حدیث پاک جامع ترمذی کی ہے کہ جس نے قرآن کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے 10 نے کیا. پھر اس کے بعد فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے, بلکہ الف ایک حرف, لام ایک حرف, میم ایک حرف ہے,
یعنی
جو بندہ الف لام میم پڑھے گا اس کو اللہ پاک 30 نیکی عطا فرمائے گا. تو اب آپ الف لام میم پڑھ رہے ہیں اس پر اللہ پاک 30 نیکی عطا فرما رہے ہیں, ثواب ملا. اب الف لام میم کا تو ترجمہ ہی نہیں کریں گے آپ, تو پھر کیسے آپ کہیں گے کہ اس کے ترجمے کے اوپر آپ کو ثواب مل رہا ہے, عربی پڑھنے پر ثواب نہیں,
یعنی بظاہر اس کا معنی ہمیں پتہ نہیں ہے,
نہیں لیکن اس کے باوجود اس کے پڑھنے پر ثواب مل. تو ایک تو یہ بات جو کہی ہے, اسی طرح بعض لوگ یوں کہتے ہیں کہ جی قرآن مجید فرقان حمید ایسے ہی جو طوطے کی طرح پڑھ رہے ہوتے ہیں, رٹ رہے ہوتے ہیں تو ان کو ثواب نہیں ملتا, تو ایسا بھی نہیں ہے. آپ دیکھیں اس حدیثی کو اگر آپ فقط لے لیتے ہیں تو جس نے صرف قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس پر ثواب عطا فرما رہا ہے, اگرچہ کہ اس کے معنی کو وہ نہیں سمجھ رہا ہوتا. تو نمبر ایک بات یہ, نمبر دو بات یہ کہ یہ کس نے کہہ دیا کہ جب آپ قرآن مجید فرقان حمید کو عربی میں پڑھیں گے تو اس صورت میں اس کے ذریعے سے آپ کو ہدایت نہیں ملے گی. ہدایت تو بالکل ملے گی, ہدایت حاصل کرنے کا ذریعہ یہ ہے کہ جو علماء نے اس کا ترجمہ کیا, اچھا علماء نے ترجمہ کہاں سے کیا, انہوں نے عربی سیکھی,
بالکل
عربی زبان ان کو آتی تھی, پھر ان کو اصول و قواعد معلوم تھے, ضوابط معلوم تھے کہ کس طرح سے قرآن پاک کا ترجمہ کرنا ہے, ان اصولوں کی روشنی میں انہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ کیا. تو اگر ان کو عربی نہ آتی ہوتی, انہوں نے عربی میں قرآن نہ پڑھا ہوتا تو پھر وہ آپ کو اردو ترجمہ کر کے کیسے دیتے. تو اس کے ذریعے سے ہدایت حاصل کرنا بالکل اسے پڑھ کر ہی حاصل ہوگی, اور اس کا ترجمہ پڑھا جائے گا, اور ترجمے کے ساتھ یہ لازم ہے کہ آپ اس کی تفسیر بھی پڑھیں گے. قرآن مجید فرقان حمید اللہ پاک نے ایک تو حفظ کے لیے آسان کیا, دوسرا جو سمجھنے کے لیے نصیحت حق حاصل کرنے کے لیے آسان کیا ہے, یہ ہر مقام کا نہیں ہے, یہ وہ مقامات ہیں کہ جہاں پر پچھلی قوموں کے عذابات کا تذکرہ کیا گیا ہے, ان کے حالات و واقعات کو ذکر کیا گیا ہے, اس پر فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ بِمُدَّكِرٍ, کہ کیا ہم نے قرآن کو آسان کر دیا نصیحت کے لیے, تو کیا کوئی ہے نصیحت کو حاصل کرنے والا, یعنی واقعات بالکل کھلے صاف الفاظ میں بیان کیے, اس کے اوپر نصیحت حاصل کرو کہ اگر تم پچھلی قوموں کی طرح شرک کے اندر مبتلا ہو گئے, انبیاء اکرام کو جھٹلانے کے اندر مبتلا ہو گئے, اللہ کی نشانیوں کو جھٹلاؤ گے تو تم پر بھی اس طرح کے عذابات آئیں گے, ان کی برائیوں کے اندر مبتلا ہو گئے تو تم پر بھی اس طرح کے عذابات آئیں گے. جہاں تک رہا قرآن مجید فرقان حمید سے استدلال کرنا, دلیل پکڑنا اور استنباط کرنا, تو اس کے لیے تو واضح طور پر فرما دیا کہ وہ رسول کی طرف یعنی ان کی حدیث کی طرف اور اہل علم کی طرف لوٹانا ہے, لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِتُونَهُ مِنْهُمْ, کہ وہ لوگ کہ جو استنباط کی, جو استدلال کی قوت و قدرت رکھتے ہیں, جنہوں نے سیکھا ہوا باقاعدہ, تو وہ اس سے استدلال کر سکیں گے. تو قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھا جائے گا, اس کا عربی متن ہی پڑھا جائے گا, عربی میں ہی پڑھنے کی اس کی فضیلت ہے, صرف ترجمہ پڑھنے سے آپ اس طرح مستغنی نہیں ہو سکتے. اب کوئی نماز کے اندر اردو میں پڑھنا شروع کر دے گا, ایسا تو نہیں ہوگا.
اور اس طرح کے بھی ہیں کچھ, یعنی
لا حول ولا قوت الا باللہ, صحابہ اکرام علیہم رضوان ساری دنیا میں جاتے رہے اور مختلف زبان کے لوگوں کو اسلام انہوں نے قبول کروایا, کبھی کسی کو یہ نہیں کہا کہ تم اس زبان کے اندر قرآن پڑھو, ہمیشہ وہ قرآن مجید فرقان حمید کی جو تعلیم دیتے تھے وہ عربی زبان کے اندر ہی دیتے تھے. ملک شام کے اندر اس دور کے اندر گئے صحابہ اکرام علیہم رضوان تو وہ اجمیوں کے علاقے تھے, وہاں جا کے قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات عام کی. مختلف علاقوں کے اندر گئے جہاں کی زبانیں دوسری تھیں, ان کو قرآن مجید فرقان حمید عربی کے اندر ہی سکھایا. یہ تھوڑی کہ ان کو عربی زبان سے ٹرانسلیٹ کر کے, کو اس وقت کی جو زبان تھی فارسی وغیرہ اس میں ان کو ٹرانسلیٹ کر کے دے دیا, ایسا ہرگز نہیں ہے. تو پڑھیں گے اس کا ثواب ملے گا, اور جہاں تک نصیحت حاصل کرنے کا ریا ہے تدبر قرآن کا, فہم قرآن کا, تو وہ صرف ترجمے سے نہیں ہوتا, اس کے لیے پھر علماء کی حاجت پڑتی ہے اور ان کی تفاسیر کو پڑھنا یہ لازم ہوتا ہے.
ترجمہ بھی علماء ہی کر کے دیتے ہیں اور اس کی تفسیریں بھی علماء ہی کر کے دیتے ہیں.
بغیر سمجھے بھی پڑھنا مفید تو ہے.
بالکل مفید ہے. میں نے حدیث بیان کی نا ثواب ہے. اس کے بعد تو بالکل بات ہی واضح ہو گئی.
الفاظ بھی جو پڑھتے ہیں یا دیگر بات تو ایسے نا اسی چالے میں چلنا کہ کوئی حافظ بھی بچوں کو نہ بنائے. یہ کوئی حفظ کرنا بھی کوئی اس ضروری امر نہیں ہے. یعنی وہ ان معنوں میں تو نہیں ہے کہ ہر ایک کے پر ضروری. وہ تو کہتے ہیں سرے سے ہی نہ ہو, نہ ایسا مدرسہ ہو نہ کوئی حفظ کرنے کے معاملات.
اللہ پاک نے قرآن پاک کی جو حفاظت کا ذمہ لیا وہ دو ذریعوں اس کے ذریعے حفاظت کی ہے. ایک کتابت قرآن کے ذریعے کہ لکھا گیا قرآن مجید فرقان حمید, اور دوسرا حفظ کے ذریعے ہی.
حفظ کے ذریعے.
اب اگر قرآن مجید فرقان حمید میں کوئی شخص ایک حرف کی بھی ایک زیر زبر کی بھی تبدیلی کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا, اس لیے کہ ساری دنیا کے حفاظ اس کی غلطی کو واضح کر دیں. اور اسی طرح اگر کوئی حافظ غلطی کرتا ہے تو کوئی اس کو تنبیہ کیا جا کر سکتا ہے کہ تم جس طرح پڑھ لو ویسے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر نہیں لکھا ہو.
نہیں.
تو اس دونوں طریقوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی حفاظت فرمائی ہے.
جی مزید سوال.
مفتی حسان صاحب سے سوال عرض ہے کہ اگر کسی بندے کے نوافل ادائیگی کے دوران اگر ٹوٹ جائیں تو کیا ان کی قضا کرنا لازم ہوگا؟
جی واجب الادا ہوں گے اس صورت میں, یعنی دوبارہ ان کو پڑھنا ضروری ہوگا. نفل شروع کرنے کا اختیار تھا لیکن جب اختیار کر دیا تو لا تبطلوا اعمالکم, قرآن پاک فرماتا ہے کہ اپنے عملوں کو باطل نہ کرو. اس کو حرام قرار دے دیا گیا. اب اگر دوبارہ توڑ دیا آپ نے تو اس کو پڑھنا آپ کے اوپر لازم ہو جائے گا. اسے دوبارہ آپ کو پڑھنا ہوگا اور اسی وقت پڑھ لیں, اسی میں عافیت ہے. لیکن اگر وقت نکل گیا تو بھی بہرحال اس کی ادائیگی کرنا آپ کے اوپر لازم ہوگا.
اچھا ادھر میرے پاس جو ایس ایم ایس پہ سوال ہے تو وہ روزے کے حوالے سے, نفلی روزہ رکھا اور وہ ٹوٹ گیا
جی
شرعی عذر کی وجہ سے خواتین کو, تو اب کیا اسے بھی قضا کرنا؟
بالکل, جب روزہ شروع کر لیا تو شروع کرنے سے پہلے تو اختیار تھا نفلی روزے کا, لیکن جب شروع کر لیا اب کسی عذر سے ٹوٹ گیا یا نعوذ باللہ کسی وجہ سے توڑ دیا تو اس صورت میں اس کی قضا اس کے اوپر لازم ہوگی. اور ظاہر ہے کہ روزے کی قضا تو کسی اور دن ہی کی جا سکتی ہے, تو جس دن قضا کرنے کی اجازت ہو اس دن اس روزے کی قضا کر
یعنی پاک صاف ہو کے دوبارہ. اچھا ایک سوال ہے, کیا طلاق کے لیے بھی کوئی گواہ ضروری ہیں؟ لوگوں میں یہ مشہور ہے جب تک گواہ نہ ہو تب تک طلاق نہیں ہوتی. اب کوئی ایس ایم ایس یا فون پر بیوی کو طلاق دے, جو ایک خلاصتاً مسئلے کا حل کے کہ گواہ ضروری ہیں نہیں, فون پر بھی طلاق واقع ہو جاتی؟
طلاق ایک پتھر ہے اور نکاح ایک شیشہ ہے, اور یہ پتھر اللہ پاک نے مرد کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے. اس پتھر کو جب بھی وہ شیشے پر پھینکے گا شیشہ ٹوٹ جائے گا. قرآن و سنت میں کہیں بھی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی شرط نہیں رکھی کہ طلاق کے لیے گواہ ہوں. ہاں نکاح کے لیے شرط رکھی گئی کہ اس کے لیے گواہ رکھے جائیں گے, تو لہذا نکاح کے لیے گواہ ضروری ہیں, لیکن طلاق کے لیے گواہ یہ ضروری نہیں ہے. اگر کسی نے تنہائی کے اندر بھی طلاق دے دی تو اس صورت میں طلاق واقع ہو جائے گی. احادیث طیبہ میں بکثرت اس طرح کے واقعات موجود ہیں کہ صحابہ اکرام علیہ رضوان میں سے کئی ایسے افراد تھے جو طلاق دے کر آئے اور کوئی گواہ اس وقت موجود نہیں تھا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آ کے مسئلہ پوچھا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق کا حکم ارشاد فرمایا کہ طلاق واقع
ہو گئی
چکی ہے. تو لہٰذا یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ کوئی شخص گواہوں کے سامنے طلاق دے, بلکہ بیوی کا سامنے ہونا بھی شرط نہیں ہے. اصل جو اختیار ہے انما الطلاق لمن اخذ بالساق, یعنی شوہر کے ہاتھ میں طلاق کا اختیار یہ دیا گیا ہے. اب وہ ایک الگ میٹر ہے کہ اب جو مرد ہے وہ نادانی اختیار کرتے ہوئے طلاق دے رہا ہے یا اس کے اندر جلد بازی کر رہا ہے, تو شریعت مطہرہ نے جس حکمت کے پیش نظر اس کو یہ اختیار دیا تھا وہ اس حکمت کی خلاف ورزی کر رہا ہے, لیکن اختیار اس کے پاس ہے, اس نے طلاق دے دی تو اس صورت میں طلاق واقع ہو جائے گی.
طلاق واقع ہو جائے گی, اس کے لیے نہ گواہ نہ موجود ہونا
کوئی شرط,
نہ بیوی کا سننا.
کہ شوہر جو ہے وہ پاگل نہ ہو,
صحیح.
اور دوسرا یہ کہ وہ اتنی آواز سے کہے کہ اگر کوئی شور شرابہ نہیں ہے تو اس کے کان تک اس کی آواز پہنچ جائے,
ٹھیک.
اور الفاظ جو طلاق کے مقرر ہیں جس انداز میں طلاق دینے کا شریعت مطہرہ نے مقرر کیا ہوا ہے اس طرح سے طلاق دے دی تو طلاق واقع ہو جائے.
یہ اضافی چیزیں جو لوگ سمجھتے ہیں,
ایسا کچھ نہیں ہے کہ
موجود ہو سامنے ہو سننا.
حمل کی حالت میں طلاق دے دی, پریگننٹ ہے اس حالت میں طلاق دے دی, یا ناپاکی کے دنوں میں طلاق دے دی تو طلاق واقع نہیں ہوگی, ایسا کچھ نہیں ہے. طلاق بہر صورت واقع ہو جاتی ہے. ہاں اس کے احکام اپنی اپنی جگہ پر ہوتے ہیں, یعنی ایک ساتھ تین دے دی تو تین بھی پڑ جائیں گی. دینا نہیں چاہیے, دینے کا شریعت مطہرہ نے ایک طریقہ کار مقرر کیا ہے, لیکن اگر آپ کسی کی مرغی کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کر دیتے ہیں تو کرنا آپ کا ناجائز و حرام کام ہے, لیکن وہ مرغی جو ہوگی وہ حلال ہو جائے گی. آپ اس کو دینا آپ الگ میٹر ہے کہ مالک کو آپ دے دیں گے یا اس سے خریدیں گے یا اس کی قیمت ادا کریں گے,
یعنی بغیر اجازت کے کر دیں.
جی, جو اس طرح کرے گا تو بہرحال یہ ناجائز و حرام کام کرے گا, لیکن ہو چکا. تو اسی طرح اگر کسی نے طلاقیں دی ہیں اور خلاف شرع انداز میں دی ہیں تو طلاق واقع ہو جائے گی, دینے والا گناہگار ہوگا.
دینے والا گناہگار ہوگا. اچھا, جناب فون کا یہ پوچھا ہے کہ فون پہ تو اب شور وہاں موجود نہیں ہے, تو بذریعہ فون کال کر کے یا آج کل تو واٹس ایپ پہ ہی آپ کے سامنے میں کتنے مسائل آتے ہیں,
طلاق ہو جائے گی.
یوں بھی ہو جائے,
ہو جائے گی, لیکن بہرحال طلاق کے فیصلے خود سے نہیں کرنے چاہیے.
صحیح.
اور ہر ایرے غیرے سے کروانے بھی نہیں چاہیے. طلاق کا مسئلہ جو ہے وہ انتہائی نازک ہے, اس لیے جب بھی ایسا مسئلہ کوئی پیش آئے تو لازمی طور پر جو معتمد علماء اہل سنت ہیں, مفتیان اہل سنت ہیں, جو فیلڈ سے وابستہ ہیں, جن کا کام ہے, ان سے رابطہ کریں تاکہ وہ تمام کے تمام معاملات کو دیکھ کر, سن کر, پھر اس کے بعد آپ کو اس کا حکم بتا سکیں گے. اور یہاں پر یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ بہت سے لوگ یہ کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی طریقے سے فتویٰ حاصل کر لیتے ہیں, اور پھر بعض اوقات جو نا تجربے کار لوگ ہوتے ہیں, چاہے وہ علماء اور مفتیان کرام ہی کیوں نہ کہلاتے ہوں, لیکن عدم تجربے کی وجہ سے وہ مسئلے کو بیان کر دیتے ہیں اور نتیجہ بعض اوقات خراب نکلتا ہے. تو لازمی طور پر آپ جب بھی طلاق کے مسئلے کے لیے رجوع کریں تو دونوں فریقین جو ہیں وہ مل کر کسی مفتی صاحب سے رابطہ کریں, یا دوسرا فریق نہیں آ سکتا تو کم از کم مفتی صاحب کے پاس جا کر ان کو ساری ڈیٹیل بتائیں, پھر اس کے بعد اگلے مرحلے کی طرف جائیں. اس سے پہلے خود کبھی کسی طرح کا فیصلہ نہ کیا کریں,
خود اس طرح کے فیصلے نہ کریں. بہت اچھی آپ نے رہنمائی کی, اور یہ ہونا بھی یہی چاہیے. جب کبھی خاص کوئی میٹر ہوگا تو ظاہر فریقین بھی ان کو بلایا جاتا ہے. بعض اوقات دونوں کوئی میاں بیوی کو اور جو بھی وہاں موجود تھے ان کو بلایا جاتا ہے. وہاں کوئی موجود نہ بھی ہو لیکن سوالات کے اندر, یعنی دونوں کو بیانات میں بعض اوقات مختلف ہوتے ہیں, بیوی کچھ سن رہی ہوتی ہے, شوہر کچھ دعویٰ کر رہا ہوتا ہے, تو یہ والی بھی صورتحال یہی ہوتی ہے کہ آپ باقاعدہ مفتی صاحب کے پاس آئیں اور دارالتہ علیہ سنت میں آ کر اپنے وہ بیانات آپ سے لیے جائیں گے, اور اس کے بعد آپ کو جو بھی اس کا شرعی مسئلہ ہوگا اس کا تحریری جواب بھی آپ کو انشاءاللہ فتوے کی صورت میں وہ پیش کر دیا جائے. مزید سوال.
ویر بات کر رہا ہوں جی سرگودا سے, پوچھنا تھا بھی ہمارے پاس چار تین گائیں ہیں اور ایک بھینس ہے اور ساتھ میں کوئی کٹے بچے ہیں چھوٹے, اس پہ زکات لگتی ہے؟ اس پہ زکات دینے کا کیا طریقہ کار ہے؟ یہ ہمارے پاس دو سال سے ہیں تقریباً, ہم نے زکات وغیرہ کا پوچھنا تھا, اس پہ زکات کس طرح بنتی ہے؟ دودھ ہم پیتے ہیں
جی, دودھ پیتے ہیں اور گھر میں ہی پالتے ہیں جیسے انہوں نے بتایا کہ
جی.
تو کیا
تو ویسے بھی تعداد بھی پوری نہیں ہے, اور جو صورتحال ہے کہ گھر میں ہی اس کو چارہ وغیرہ کھلاتے ہیں, تو ویسے بھی یہ وہ جانور نہیں ہے جس کو چرنے والے جانور کہا جاتا ہے, جو اس مقصد کے لیے رکھے جاتے ہیں, تو اس کے اوپر زکات نہیں. ہاں اگر اس کو بیچنے کی نیت سے لیا ہوتا آپ نے لیتے ہوئے, وہ جانور کے جو لیتے ہوئے آپ کی نیت تھی کہ آپ اسے بیچیں گے, ان کی قیمت اگر 52.5 تولہ چاندی کی رقم کے برابر ہوتی ہے تو اس کے اوپر پھر زکات لازم ہوتی, وہ 2.5% دینا پڑتی, لیکن جو صورتحال آپ بیان کر رہے ہیں اس کے مطابق اس کے اوپر زکات لازم نہیں ہے.
ٹھیک ہے, یعنی کچھ جانور لوگ اس لیے خریدتے کہ اس کو ہم قربانی پر بیچ دیں گے, یعنی وہ شروع سے لے ہی خریدے ہی انہوں نے بیچنے کے لیے,
تو
وہ پھر مال تجارت,
مال تجارت ہو جائے گا.
ٹھیک ہے, ناظرین کرام آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا ہے, پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے, آپ سے اجازت چاہتے ہیں. فی امان اللہ.
ہادیو رہنما ہمارے علماء, ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ, پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.